گواہی کوئی نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ رہ گیا شرعی فیصلے کی بنا پر البینت علی المدعی والیمین علی من انکر, کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کسی کے اوپر تو اس کو لا کر کے گواہ پیش کرنے چاہیے, کوئی ایسے قرائن پیش کرنے چاہیے جس سے اس کی چوری ثابت ہو. چوری نہیں ثابت ہوئی تو پھر اس سے قسم لیا جائے گا کہ بھائی قسم کھاؤ تم, اور قسم کو تغلیظ, قسم مغلظ, گاڑھی قسم بھی کی جا سکتی ہے. یعنی یہ کہ کلام پاک کہتے ہیں ہاتھ اس پر رکھ کر کے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جائز ہے, لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ عصر کے بعد مسجدوں میں ممبر کے پاس بھی قسم کھلانا جائز ہے. یعنی اس قسم کے حالات بنا کر کے تاکہ اس کو ڈر لگے, ڈر آ جائے, اس قسم کا قسم کھلایا جائے گا. اس کے بعد اگر اس نے قسم کھا لیا, واللہ ہم نے چوری نہیں کی, اللہ تعالیٰ کے نام کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس کو متہم نہ کیا جائے. پھر اس کے بعد اس نے قسم بھی کھا لیا اور اس کو ہم متہم بھی کرتے رہے ہیں, اس کو تانا دیں کہ تم نے فلاں کی چوری بھی کی ہے, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اسی طرح اگر اللہ کے احترام میں اللہ کے نام کے ساتھ شرک کا مسئلہ آ رہا ہے تو نام کو بدل دینا چاہیے, جیسے کہ واضح طور پر اپنے یہاں ہوتا ہے عبد الرسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے. عبودیت صرف اللہ کے لیے, بندہ ہونا اللہ کے لیے, اللہ کا ہی بندہ ہو سکتا ہے. دوسرے کو پیارے رسول نے جب شروع اسلام میں جب اسلام پورے طور پر دلوں میں متمکن نہیں ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم بھی دی کہ لا یقل احد, لوگ زر خریدہ غلام رکھتے تھے, لا یقل احد عبدی و عمتی, کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میرا عبد ہے یا میری اما ہے, لوٹی ہے, لیکن کہے فتایا و فتاتی, یعنی میرا خادم ہے, یہ لفظ استعمال کرے. کیونکہ عبد کا لفظ مشترک ہے اس غلام میں اور اللہ تعالیٰ کی غلامی میں, اس وجہ سے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. تو کوئی بھی ایسا لفظ ہو جس میں شرک کا شائبہ ہو, نام میں اگر شرک کا شائبہ ہے تو اس کو بدل دینا چاہیے. ان ابی شریح, ابو شریح رضی اللہ عنہ ایک صحابی, انہ کان یکنا ابو الحکم, ان کو ابو الحکم کہا جاتا تھا, یعنی فیصلوں والے, ابو الحکم یعنی فیصلوں والے یا فیصلہ کرنے والے کے باپ, کنیت ان کی ابو الحکم. کنیت ہوتی ہے کہ باپ یا ماں کا نام لے کر کے کسی کے ساتھ منسوب کیا جائے, جیسے ام عبداللہ, ام ابو عبداللہ, ابو الحکم, ام الحکم, یہ ہے کنیت, اس کو کہتے ہیں. اور شریعت میں کنیت کی ایک حیثیت ہے, پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ لوگوں کی احتراماً کنیت رکھ دیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کنیت کی برابر کوئی اور چیز اس کے ساتھ یا اور دوسرا نام مشہور ہو جائے, جیسے نام کچھ ہوتا ہے کچھ اور مشہور کر دیتے ہیں. بادرو بالاسماء الکنا, ایک روایت میں آیا ہے کہ ناموں کے ساتھ کنا بھی, ابو فلان, آدمی کے کوئی بچہ بھی نہیں ہے تب بھی اس کو فلاں کا باپ کے نام سے کنیت رکھ لینا جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ, ام المومنین, ان کے کوئی اولاد نہیں تھی, لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت حضرت عائشہ کی ام عبداللہ رکھی تھی. بہرحال تو ان کی کنیت عرب میں کنیت کا ایک بہت بڑی اہمیت تھی, کنیت رکھنے کی. اور لقب, یعنی کوئی لقب دینا غلط قسم کا تو وہ برائی کے لیے دیتے تھے, لیکن کنیت تکریم کے لیے, کسی کو پکارنا ہو تو یہ نہیں کہتے تھے کہ عبداللہ, کہتے ابو عبداللہ یا ان کے بڑے بچے کا نام لے کر کے پکارا کرتے تھے. اکنی ہی نے انہیں دی ہی لے اکریم ہو اولا اولا قب ہو فسو ات اللہ کرو, وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں اس کی تکریم کرنی ہوتی تو کنیت سے پکارتا ہوں میں, لقب سے نہیں پکارتا. تو کنیت ایک تکریمی چیز ہوتی ہے. انہوں نے, لوگوں نے ان کا نام ابو الحکم رکھا تھا, حکم مانے فیصلہ کرنے والے کا باپ. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, ان سے فرمایا, ان اللہ هو الحکم, حکم صرف اللہ ہی رب العزت ہے, یعنی فیصلہ ہر باب میں اللہ ہی کا چلے گا, تمہارا فیصلہ چلنے والا نہیں ہے, الا یہ کہ تمہارا فیصلہ اللہ رب العزت کے فیصلے پر مبنی ہو. تو گویا ان الحکم الا للہ کا یہ ترجمہ ہو گیا, یعنی فیصلہ صرف اللہ کے لیے, ان الحکم, فیصلہ صرف اللہ کے لیے. اب اگر کوئی شخص اپنے کو حکم کہتا ہے تو یہ لفظ جو ہے اس معنی میں, چونکہ اسلام نے شروع کے بہت سے الفاظ میں حکم رکھنا, کسی کو یہ کہا جائے کہ تم کو ہم حکم یعنی فیصل مانتے ہیں, یہ لفظ بعد میں استعمال ہوا, لیکن اسلام میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کو, اگر ہم ان کو ڈھونڈا جائے ان مسائل کو ڈھونڈا جائے تو ایک مجموعہ بنے گا کہ شروع اسلام میں چونکہ لوگوں کے دلوں میں ایمان پورے طور پر مضبوط نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے بہت سے ایسے الفاظ سے منع کر دیا جس میں دونوں استعمال کرنا بعد میں جائز ہو گیا. مثلا خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میاں اور بیوی میں اختلاف ہو جائے فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، تو ان عورت کے گھر والوں میں سے ایک فیصل، اسی طرح شوہر کے گھر والوں میں سے ایک فیصل بنا کر کے اور دونوں کی باتیں سن کر کے فیصلہ دونوں سے لیا جائے، صلح کرایا جائے، صلح کرا دی جائے. تو یہ لفظ بعد میں استعمال ہوا، اس میں کوئی شک، لیکن شروع اسلام میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا تھا، اور اس وجہ سے کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ ہی مطلق حاکم ہے، اور تم اس معنی میں کہ تمہارا فیصلہ چلے گا ہر حالت میں، اس معنی میں اگر اپنے کو حکم کہتے تو یہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس وجہ سے تمہارے لیے یہ جائز نہیں. وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، اور فیصلہ صرف اللہ ہی کا چلے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انہوں نے ان نقوم اذا اختلفوا فی شیء اتونی فحکمتو بینہم، میری قوم کے لوگوں میں جب آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا، کسی چیز میں لڑائی جھگڑا، کسی بات میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو میرے پاس آتے، میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا کرتا تھا. فرضیا کل الفریقین، فریقین دونوں گروہ راضی ہو جاتے تھے میرے فیصلے پر، اس وجہ سے لوگوں نے مجھے ابو الحکم کہا، یعنی فیصلے والے کا باپ، یعنی بہت بڑا اچھا فیصلہ کرنے والا یا آخری فیصلہ کرنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس فعل کی تعریف فرمائی، آپ نے فرمایا ما احسن هذا، کتنی اچھی بات ہے یا کتنا اچھا کام ہے تمہارا، یہ فیصلہ کر کے لوگوں کے جھگڑوں کو چکا دینا یہ بہت اچھی بات ہے، صحیح ہے. دوسری آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک کام کیا اس سے اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے. تو اسی طرح پیارے رسول نے ان کے اس فعل کو بھی سراہا اور کہا کہ ما احسن هذا، تمہارا یہ فعل، تمہارا یہ کام، تمہارا یہ رویہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا فما لک من الولد، تمہارے بچے بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے فضل سے نرینا اولاد ہیں، شریح اور مسلم اور عبداللہ، ہمارے تین بچے ہیں. تو پیارے رسول نے فرمایا فمن اکبرہم، ان تینوں میں بڑا سب سے بڑا کون بچہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا قلت شریح، شریح یہ تینوں بچوں میں میرے سب سے بڑے بچے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانت ابو شریح، تمہاری کنیت ابو شریح، ابو الحکم نہ رکھو. رواہ ابو داؤد وغیرہ. تو یہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ لفظ بھی چونکہ ان کے یہاں جاہلیت کے زمانے میں سب سے بڑا فیصل یا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا جن کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا وہ ابو شریح کو مانتے تھے، اس قسم کے عقیدے کے تحت چونکہ ان کا نام ابو الحکم رکھا گیا تھا، اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ کی کہ نہیں، یہ نہ سوچو کہ جو کچھ ہم فیصلہ کر دیں گے ہمارا فیصلہ وہ آخری فیصلہ رہے گا. جاہلیت کے عقیدے کے تحت ٹھیک ہے تم کو ایک چیز انہوں نے مان لی تھی، ایک شخصیت مان لی تھی، تمہارے پاس آ کر کے تمام فیصلے چک جاتے تھے، یہ الگ چیز ہے، لیکن اس قسم کا معاملہ صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. یعنی گویا ایک بہت بڑے عقیدے اور بہت بڑے عمل کا اثبات اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یعنی یہ کہ کسی شخص کا کوئی فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ فیصلہ اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق نہ ہو. یہاں سے عقیدے کے مسائل میں بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں اب بھی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باحیات ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح ناجائز ہے، یعنی یہ دلیلیں بھی دی جاتی ہیں، تو فیصلہ لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا، اس شخص کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا افئم ماتا او قتل انقلبتم، اسی پیارے رسول کی وفات ہو جائے یا آپ شہید کر دیے جائے تو کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ بھی چلے گئے، خلا کے معنی چلے گئے، گزر گئے، افا اماتا خوش، یعنی آپ کو بھی جانا ہے. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں پیارا رسول زندہ ہے اور ہم ان کو جب بھی چاہیں اپنی مجلس میں بلا لیں، کتنا غلط عقیدہ ہے، کتنی بے ادبی کی بات ہو جاتی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں. کہتے ہیں کہ مجلس میلاد مقرر کرو، اس میں بڑے بڑے ایسے قوالوں کو جمع کیا جاتا ہے جن کا دین و ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بظاہر، اور وہ دھت ہو کر کے آ کر کے قوالیاں پڑھتے ہیں، اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، پیارے رسول حاضر ہو گئے، السلام علیکم یا رسول. تو یہ فیصلہ اگر کوئی شخص اس زمانے میں کر رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ فیصلہ ماننے کے قابل ہے کہ نہیں. ان الحکم الا للہ، ہر معاملے میں فیصلہ اللہ سے لینا ہے. اللہ کا فیصلہ قرآن اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تفسیر میں اگر اس کے مطابق ہے تو وہ فیصلہ مانا جائے گا، وہ اس کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اللہ رب العزت کے فیصلے کا بیان ہوا. اسی طرح عمل کا معاملہ ہوا، کسی معاملے میں اختلاف ہو تو ڈھونڈا جائے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اس باب میں کیا بیان دیا ہے. اللہ ہی کا فیصلہ آخری فیصلہ مانا جائے گا. اختلاف طبیعی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج کا پیدا کیا ہے. ایک ہی پیٹ کے چار بھائی ہوتے ہیں، چار مزاج کے ہوتے ہیں، بلکہ جڑواں پیدا ہوتے ہیں لیکن دونوں کے مزاج میں اختلاف ہوتا ہے. تو اختلاف کا وجود ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح چہرے میں اختلاف ہے اسی طرح سمجھ اور فکر اور سوچ میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کو چکانے کا، اس کا فیصلہ لینے کا حق، اور فیصلہ لینا کہاں سے ہے؟ اللہ رب العزت سے. ان الحکم الا للہ، تمام معاملات کو اگر اسی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں تو انشاءاللہ مسلمانوں کے اختلافات حل ہو جائیں گے، کیونکہ فیصلہ صرف اللہ ہی کا مانا جانا ہے، اور دوسرے کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے پر ناپنا اور تولنا ہے. اللہ تعالی ہم کو ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اللہ کی کتاب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سوال ہے، یہ کہتے ہیں کیا حدود حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا مسجد حرام میں پڑھنے کا ہے؟ حدود حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ ہے انشاءاللہ، لیکن اگر آپ موازنہ کریں گے مسجد حرام سے تو یہ کہا جائے گا کہ نہیں، مسجد حرام سے نماز پڑھنا یہ تمام جگہوں میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. سو ایک نماز کا، ایک لاکھ کا اجر آپ کہیں اکیلے پڑھیں، ایک لاکھ کا نماز اجر ملا، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 اور 25 درجے کا فرق ہو جائے گا. روایات میں آتا ہے کہ جماعت جتنی بڑی ہوگی اس اتنا ہی اجر بڑھتا جائے گا. تو گویا یہ کہنا کہ اگر ہم حدود حرم میں کہیں بھی وادی میں کہیں نماز پڑھیں تو ایک لاکھ کا نماز کا ثواب تو ملا، لیکن اگر بغل میں کوئی مسجد ہے جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے اس میں اگر نماز پڑھے ہوتے تو اس نماز سے اس مسجد میں نماز پڑھنا افضل تھا. اسی طرح جب مسجد حرام میں اتنی بڑی جماعت ہوتی ہے نماز کا اجر اور ہی بڑھ جائے گا، لیکن ایک لاکھ کا اجر آپ کہیں بھی حدود حرم میں پڑھیں گے انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر آئے تھے تو آپ نے عمرہ کر لینے کے بعد جا کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا. معاویدہ ایک جگہ ہے، اس وقت محلہ مشہور ہے، اس جگہ کی تعین بھی کی جا سکتی ہے، وہاں جا کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا. 4 ذوالحجہ کو آپ نے عمرہ فرمایا، 5 ذوالحجہ، 6 ذوالحجہ، 7 ذوالحجہ وہیں رہے آپ، اور وہیں آپ کی جماعتیں ہوتی رہیں. آپ پھر دوسری مرتبہ طواف کرنے یا نماز پڑھنے حرم شریف نہیں آئے. اس کے بعد پھر آپ منا گئے، منا سے پھر آ کر کے آپ وہاں اترے، وہاں سے آئے آپ نے طواف زیارت کیا یا طواف وداع، اس کے بعد آپ رخصت ہوئے. یہ ہے حدیبیہ کے موقع پر جب کفار قریش نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا کہ آپ ہماری مرضی کے خلاف آئے ہیں بغیر مشورے کے، اس سال اگر آپ کو ہم موقع دے دیں عمرہ کرنے کا تو گویا آپ نے ہمارے اوپر فتح حاصل کر لی، نہیں اس سال واپس جائیں، آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں. تو آپ جب وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ہم نے جا کر کے اس جگہ کی الحمدللہ بچپن سے اس کا شغف تھا، مدینے میں تھے تو مدینے کے پہاڑوں کو چھان مارے الحمدللہ، وہود پہاڑ پر وہاں سور ہے، ایک پہاڑ ہے آئر ہے، اور مدینے کے حدود کو علامہ شیخ حماد الانصاری اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے ان کے ذریعے سے بہت کچھ معلومات ہوئیں. یہاں آئے تو اللہ کا فضل ہے، 20 سال پہلے سے میں نے ایک کتاب لکھی ہے حدود حرم کے فضائل میں، اللہ کا شکر ہے لوگ کہتے ہیں کہ اچھی کتاب ہے. بہرحال مسجد الحرام تاریخ و احکام، اس زمن میں ہم نے 20 سال پہلے تنہا جا کر کے، کوئی ساتھی نہیں ملا، جا کر کے ڈھونڈتے تھے حدود حرم کی نشانیاں. جہاں تو پائے کھڑے ہیں وہ تو واضح ہیں، لیکن دوسری جگہوں پہاڑوں پر وادی میں کہاں ہیں؟ اللہ کا شکر ہے وہ تمنا اب پوری ہوئی کہ امام حرم شیخ سبیل اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عزت سے نوازے، ان کی ریاست میں کمیٹی قائم ہوئی، اس میں میں بھی ایک فرد رہا. پہاڑوں پہ چڑھ کر کے الحمدللہ گھٹنے تو الحمدللہ بہرحال درد تو کرنے لگے ہیں، لیکن 3 سال تک کوشش کر کے الحمدللہ ہم کئی ساتھیوں نے نشانات ڈھونڈے، وہ نشانات ملتے ہیں، پتھر گرے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ چونا اور گارا. پرانے زمانے کے آپ دیکھیں گے 400-500 سال، جس طرح اپنے یہاں ہمارے یہاں خود ہمارے دیہاتی گاؤں میں باپ دادا کی مسجد کہتے ہیں 400 سال سے زیادہ ہے، اس طرح کی چونے اور گارے کے بنے ہوئے وہ پائے کھڑے رہے ہوں گے، اور کچھ کھڑے ہیں کتنے بڑے تھے، کچھ پتھر گر گئے ہیں، اس میں وہ چونے گارے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نشانات چاروں طرف سے الحمدللہ اس کی تعین ہوئی. اللہ کے فضل سے حکومت نے اس کو باقاعدہ نقشے پر اتروایا، باقاعدہ انجینئر ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے جا کر کے ان پوائنٹ کو سیٹلائٹ سے جو ایک آلہ ہوتا ہے اس سے انہوں نے اس کو ٹیپ کیا، پھر اس کو نقشوں پر اتارا. نقشوں پہ اتارنے کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر پہاڑ ہٹ بھی جائے تو 1 ملی 2 ملی کے فرق کے ساتھ اس جگہ کی تعین ہو جائے گی. یعنی اس طرح کا ہے. الحمدللہ اس نقشے پہ اتار کر کے جو نئی راستے ہیں ان پر تو تنفیذ ہو رہی ہے، اب انشاءاللہ یہ اس کی بھی تنفیذ ہوگی. تو کہنے کا میں کہاں چلا گیا، حدود حرم. تو وہاں جا کر کے ہم نے حدیبیہ میں جا کر کے دیکھا، اس چیز کی تحقیق کی، پرانے بدوؤں سے مل کر کے انہیں کہا کہ یہ چیز مشہور ہے، اور وہاں ایک مسجد تھی، اور کسی زمانے میں یہاں بھی ملک سعود کے زمانے میں وہاں پکا کر دیا گیا تھا، مسجد اٹھائی جانے والی تھی، تو علماء نے منع کر دیا کہ لوگ اس کو بھی زیارت گاہ بنا لیں گے اور شرعی چیز یہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو روک دیا گیا. وہ جگہ جا کے دیکھی ہم نے، جب نشان لگایا یا اس کا اندازہ کیا تو پتہ چلا کہ کم سے کم حدود حرم جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے حدیبیہ میں، وہاں سے کم از کم 1 کلومیٹر سے زیادہ کا یا 600 میٹر کا فاصلہ ہے. آپ نماز کے وقت یہاں سے اٹھ کر کے حدود حرم میں داخل ہوتے تھے، مسند احمد کی روایت ہے، پھر آ کر کے یہاں رہتے تھے، عصر کے وقت پھر جاتے تھے، مغرب کے وقت آپ کا خیمہ ہل میں تھا، کان مضطربا فی الحل و یصلی فی الحرم. یہ روایت کے الفاظ ہے کہ آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا ہل میں اور حرم میں آ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے. سوال یہ ہے کہ اگر اس کی فضیلت یہ نہ ہوتی تو پیارے رسول 1 کلومیٹر اور وہ بھی پرانے زمانے سے وادی چلتے ہوئے، اس میں آدمی کا پیر دھنسے، یعنی جتنا لمبا علاقہ ہے وہاں جا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ سب کا اجر 100,000 ہے، یعنی 1,00,000 ہے. رہ گئی بات وہی کہ جتنی بڑی جماعت ہوگی اس میں اجر اور ہی بڑھتا جائے گا. حج تمتع میں قربانی کرنا ضروری ہے؟ نہیں. حج تمتع میں قربانی کرنا ضروری ہے الا یہ کہ حج تمتع کیسا ہوا، یعنی یہ کہ آپ جب آئے شوال کے مہینے میں ذوالحجہ سے پہلے، ذوالحجہ کی 7 تاریخ 8 تاریخ تک منا نکلنے سے پہلے آپ نے اگر عمرہ کیا، عمرہ کھول دیا، پھر اس کے بعد یا نیت کو آپ نے بدل کر کے پھر حج کی نئی نیت کی، یہ حج تمتع بنا. باہر سے آنے والے کے لیے، مکے کا آدمی نہیں ہے تو اس کے لیے ایک قربانی شکرانے کی، اس کو آپ جرمانہ اور خمیازہ نہ سمجھیں کہ اس سے اچھا ہے کہ ہم ایسا حج کریں جس میں جرمانہ نہ لگے، یہ جرمانہ نہیں ہے بلکہ قربانی شکرانہ ہے، یہ سمجھ لیجئے. یہ حج تمتع پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کیا ہے، قربانی لازم ہے. اسی طرح اگر کوئی قران کر رہا ہے، یعنی حج اور عمرے کی دونوں کی نیت ایک کر کے عمرے کے اعمال کر کے طواف اور سعی کر کے سر نہیں مڑاتا ہے، احرام کی پابندی سے آزاد نہیں ہوتا ہے، احرام کی پابندیاں رکھتے ہوئے 8 تاریخ اس کپڑے میں کوئی احرام نہیں کہا جائے، اس کپڑے کو 1,000 مرتبہ دھوئیں بدلیں لیکن خوشبو اور دوسری چیزیں نہیں استعمال کر سکتے. 1 مہینے کا فاصلہ ہو، 15 دن کا فاصلہ ہو، گئے اسی نیت میں کنٹینیوس جا کر کے حج کیا، اس کو حج قران کہتے ہیں. اس میں بھی ایک شکرانہ کی قربانی کرنی ہے. حج افراد صرف حج کی نیت کر کے آئے آدمی 10 دن 15 دن پہلے اسی احرام میں رہ کر کے صرف حج کی نیت کیا ہے، عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، سعی کر لیا، ابھی اس کو حج کرنا ہے، حج کے اعمال میں منا، عرفات، مزدلفہ گزار کر کے جب آئے گا تو اس کو قربانی نہیں ضروری ہے، اس کے اوپر قربانی ضروری نہیں ہے، یہ حج افراد میں، حج قران اور حج تمتع میں قربانی ضروری ہے، اور اس کو قربانی جرمانہ کی نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کے راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق قربانی کی سنت ادا کرنی ہے. اور جو عمرہ کیا جائے گا کیا اس کے لیے مجھے مسجد عائشہ جانا ضروری ہے؟ آپ نے آتے ہوئے جو عمرہ کیا اس کی بنا پر آپ متمتع ہوئے، اب اس کے لیے مسجد عائشہ جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ مسجد عائشہ جا کر کے نیا عمرہ کرنا یہ پیارے رسول کی سنت میں نہیں ہے. اس کے علاوہ مکے کا اگر کوئی آدمی ہے، یعنی مکے کا بچہ ہے، یا کوئی شخص آ کر کے مستقل طور پر مہاجر مکی ہو گیا، تو وہ مکے کا حکم اس کا ہو گیا، وہ اگر شوال سے لے کر کے حج سے پہلے تک عمرہ کر لے رہا ہے، پھر اس کے بعد عمرہ کا کھول کر کے حج بھی کرتا ہے، تو اس کا حج تمتع ہوگا، لیکن اس پر قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں قربانی کا ذکر کیا ہے آیت شریف میں فرمایا ہے ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کے گھر والے مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں ان کے اوپر قربانی ہے. مکے والا، یہ مکے کی خصوصیت ہو گئی، گویا مکے میں رہنے کی فضیلت یہ بھی ہو گئی کہ گویا اس سے اس کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا کہ متمتع بھی کرے گا تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہوگی.
نیت کا متمتع
نیت تمتع کہ آپ جب آئے وہاں سے عمرہ کر کے آپ نے احرام کھول دیا تو آپ اب یعنی گویا آٹومیٹک متمتع ہے. ہاں مقامی کے لیے نیت تو تمتع کی کرے گا اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دے گا، نیت اور عمل دونوں تمتع کا ہو گیا گویا. پھر 8 تاریخ کو نیا احرام باندھے گا تو گویا وہ حج کا اور حج اور عمرہ دونوں اکٹھا کیا مکے والے نے، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر قربانی نہیں ہے. باہر کا آدمی اس کے اوپر قربانی ہے. جناب محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں جمعے کو خطبے سے قبل اردو میں واعظ ہوتا ہے، فرشتے خطبے سے قبل آنے والوں کا نام کا اندراج کرتے ہیں، جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے رجسٹر بند کر لیتے ہیں، کیا اس سے مراد عربی خطبہ ہی ہے؟ جزاکم اللہ خیر. میں آپ کو سنت کے مطابق جو خطبہ پیارے رسول کا تھا اس کو بیان کر رہا ہوں، اور جس خطبے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، عربی اور اردو کا الگ خطبہ، پیارے رسول کے زمانے میں فارس فتح ہوا اس میں فارسی زبان میں بھی خطبہ ہوتا تھا. خطبہ کا مطلب ہے کہ ضروری خطبہ جو سنت کا ہے اس کو عربی میں پڑھتے تھے، لیکن واعظ اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ آیاتنی فی الخطبۃ یعظہن یعظ بہن، پیارے رسول آیات پڑھ کر کے لوگوں کو واعظ کرتے تھے. تو خطبہ مسنونہ یہ ہے کہ آدمی جب وقت ہو جائے، اذان ہو، امام خود منبر پہ بیٹھے، اذان ہو، اذان کے بعد پھر وہ خطبہ مسنونہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ یا اس کے معنی میں کوئی خطبہ پڑھ کر کے، پھر اس کے بعد عربی ہیں تو عربی میں ان کو واعظ و نصیحت، اردو ہیں، فارسی ہیں، انگریزی ہیں، یہ نصیحت ہو، پھر اس کے بعد بیٹھ کر کے دوسرا خطبہ ہو، اور اس کے بعد نماز ہو. جب امام خطبے پر منبر پر بیٹھتے ہیں تو یہی خطبہ مراد ہوتا ہے جس کے ساتھ عربی اور واعظ ارشاد ہے. اب اپنے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض مذاہب میں اردو میں خطبہ جائز نہیں. بھائی اردو میں خطبہ نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن اس واعظ کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی ہی میں خطبہ دیا ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جائز نہیں. تو اب ایک بہانہ نکالا کہ لوگ بیٹھے ہیں بیکار میں، تو ان کو مشغول کیسے کیا جائے، ان کو نصیحت کیسے کی جائے؟ دوسری مسجدوں میں یا دوسری جماعت کی مسجدوں میں تو نصیحتیں بھی ہوتی ہیں، تو اردو میں ایک نصیحت کرتے ہیں، یہ خطبے میں شامل نہیں ہے. آپ کے لیے آسانی ہے، آپ جب عربی کا خطبہ شروع کریں تو آخر میں آ کر کے فرشتوں میں نام لکھا سکتے ہیں اس مذہب کے تحت. لیکن نہیں، صحیح مسلک میں یہ ہے کہ جب امام بیٹھ گئے خطبے پر، منبر پر، چاہے وہ عربی میں یا اردو میں کہیں، وہی خطبہ اصل مراد ہے. لیکن ان کے مذہب میں یہ ہے کہ جائز نہیں، اصل خطبہ وہ ہے جب عربی میں شروع ہو، اردو والا تو ایک بالائی چیز ہو گئی، یہ چیز بہرحال سنت سے خارج ہے. واضح بات یہ ہے. میرا نام لکھے ہیں وسیع اللہ، اصل میں بارہ لکھ اللہ خیر کرے، یہ نام بھی لوگوں نے اعتراض کیا لیکن نام انشاءاللہ صحیح ہے، وسیع اللہ صاد یہ وصیت، وصیت کے معنی حکم. ولقد وصینا الذین من قبلکم، وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جن کو کتاب دے گی ان کو ہم نے وصیت کی، اور تمہیں بھی وصیت کر دو. وصیت کے معنی حکم، نصیحت، آرڈر. تو اس نام سے واو سا دیے. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہجد، اشراق، چاش، ان نفل نمازوں کا وقت کب سے کب تک ہے اور کب سے کب تک ہے؟ تہجد آدھی رات کے بعد سے فجر کی اذان سے پہلے تک تہجد کا وقت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہے آپ نیند میں ہوں، نیند سے اٹھیں یا رات جاگ کر کے گزاریں، لیکن ٹائم اس کا اصل اس وقت ہوتا ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا اس سے کچھ پہلے. تو وہی 11 بجے، 11:30 بجے، 12 بجے کے بعد سے اس کا اصل ٹائم شروع ہوتا ہے. اس کے بعد فجر کی اذان سے پہلے تک پیارے رسول نے فرمایا یصلی احدکم مت، یعنی دو رکعت کر کے پڑھے. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ وَلَوْ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ، اگر صبح ہونے کا خطرہ ہو جائے تو ایک رکعت وتر پڑھ کر کے اور اپنے تہجد ختم کر دے. یہ تہجد ہوا. اشراق ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز پڑھ کر کے بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. اس میں آتا ہے اذکار میں کہ تین مرتبہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ پڑھتے تھے اور دوسرے اذکار کرتے تھے، یہاں تک کہ دن نکل آتا تھا اور دن نکل آنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اس کی فضیلت پیارے رسول صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص اس طرح کا کرے گا وہ اس کے لیے عمرے کا ثواب، متقبلہ قبول عمرے کا ثواب ملے گا. یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. خاص طور پہ بہرحال آدمی مشغول ہے، چھوٹی عمر کا ہے، لیکن کم سے کم بزرگوں میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ انہی بزرگوں، انہی بڑی عمر والوں کے دعاؤں سے بہت کچھ چیزیں، مصیبتیں ٹل سکتی ہیں. رات میں اٹھ کر کے اگر کوئی بزرگ آدمی بڑی عمر کا ہو کر کے بھی رات بھر پڑا رہتا ہے بستر پر تو یہ چیز ذرا سی کبھی معلوم ہوتی ہے. اسی طرح جن کو کوئی کام نہیں ہے وہ بھی مسجد سے فوراً اذان السلام علیکم امام صاحب نے پھیرا اور جوتی لے کر کے باہر نکل گئے، نہیں. کم سے کم ان لوگوں کو چاہیے، ہمارے باپ دادا کو، بزرگ جو ہیں وہ امت کے لیے رات دن دعا کریں. جن کا کوئی کام نہیں ہے، جن کا کام ہو جائے، اپنے کام کے لیے نکل جائیں، تو یہ چیز ہونی چاہیے امت میں. چاشت کا وقت ہے، جس کو آپ ضحا کا لفظ کہتے ہیں عربی میں، صلاۃ الضحا. یہ وقت چاشت کا 3rd گھنٹے یا 2.5 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے دن نکلنے کے. عربی زبان میں جس طرح 12 گھنٹے آپ نے دن، ہمارے یہاں دنوں کی تقسیم ہے، رات کے 12 گھنٹے، 24 گھنٹے، اسی طرح عربی میں ہر گھنٹے کا نام ہے. ہر گھنٹے کا فجر، شروق، اور اس کے بعد دوحا، اس کے بعد رماد، اور اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد ظہر، اس کے بعد حجیر، اس کے بعد ایک گھنٹہ اور ہے، پھر عصر، عصر کے بعد ایک گھنٹہ اور ہے، پھر اس کے بعد غروب. یہ سب عربی میں نام دیا گیا. تو دوحا کا لفظ جو ہے وہ 1.5 یا 2 گھنٹے کے بعد دن نکلنے کے شروع ہوتا ہے. ان نفلی نمازوں کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی رکعت ہیں؟ کم سے کم 2 رکعت ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنی پڑھیں آپ. صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، پوچھ رہے ہیں صلاۃ الاوابین کے بارے میں بھی وضاحت فرمائیں. یہی چاشت کی نماز کو صلاۃ الاوابین، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، توبہ طہارت کرنے والوں کی نماز جو ہے، حین ترمد الفصال، جب اونٹ کے چھوٹے بچوں کو دھوپ سخت لگنے لگے. یعنی شروع کی دھوپ جو ہے وہ تو چھوٹے بڑے بھی برداشت کر لیں گے، لیکن چھوٹے بچے جو ہے ذرا سا جب دھوپ تگڑی ہوتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، وہی 9 بجے 8 بجے 9 بجے کے بعد کا وقت تقریباً، اسی کو صلاۃ الضحیٰ آپ کہیں. مزید صلاۃ حاجت کے بارے میں بھی بتائیں. صلاۃ حاجت کے بارے میں تو جو حدیث آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اگر کوئی حاجت ہو، یعنی استخارے کے لیے، کوئی حاجت کے لیے استخارہ کرنا ہو، تو اس سے صلاۃ حاجت لیا گیا ہے. ورنہ صلاۃ حاجت کی کوئی مسئلہ یہ ہے کہ صلاۃ حاجت آپ یہ کہنا چاہتے ہو شاید کہ وضو کی تجدید کی، اس نے پیشاب اور پیخانہ حاجت سے فارغ ہو کر کے، تو یہ حاجت کی صلاۃ بھی مشروع ہے. حضرت بلال کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، میں جنت میں داخل ہوا تو میرے آگے آگے تمہاری جوتی کی آواز آتی تھی مجھے، کس بنا پر تمہیں ایسا ہوا؟ کہتے اللہ کے رسول، میرے پاس تو ایسا کوئی کام نہیں ہے الا یہ کہ جب بھی میں نے نیا وضو کیا تو 2 رکعت ہم نے نماز پڑھی. تو پیارے رسول نے فرمایا فبہذا، اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ فضیلت دی کہ ہم سے آگے جنت میں چل رہے تھے. تو یہ ہے صلاۃ حاجت، یعنی حاجات ضروریہ، پیشاب پیخانہ. ویسے دوسری حاجت کا معنی یہ ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا کسی کو کوئی ضرورت ہو تو استخارہ کرے، اللہم انی عبدک وابن عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بچہ ہوں، تیری بندی کا بچہ ہوں، وابن عبدک، ناصیتی بیدک، میری پیشانی چھوٹی تیرے ہاتھ میں، ناصیتی بیدک، ماضٍ فی حکمک، تیرا فیصلہ میرے بارے میں جو کچھ ہوگا وہ ہو کے رہے گا، عدل فی قضاؤک، جو کچھ کرے گا تو عدل اور انصاف سے میرے ساتھ کرے گا، اللہم انی عبدک وابن عبدک، ناصیتی بیدک، ماضٍ فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اور کیا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک الذی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ تعالی تیرے علم کے ذریعے سے میں خیر طلب کر رہا ہوں اور تیری تقدیر کا فیصلہ چاہتا ہوں، استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، ہاں ابو لک بنعمتک، تیری نعمت کا اعتراف کرتا ہوں، اللہم ان کان ھذا الامر، اور اس کا نام لے، اللہ تعالی میں دکان کھولنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں بچے کو فلاں اسکول میں داخل کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ نام لے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو تو اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے، میری تقدیر میں لکھ دے، اور اگر یہ کام میرے لیے دنیا اور آخرت کی برائی کا سبب بن رہا ہو، سبب بن رہا بن اس کو بننا ہے تو ہی جانتا ہے، فصرف ہو انی، تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے، وقدر لی الخیر، میرے لیے خیر کو مقدر کر دے کہیں